بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اپریل 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ واقعہ کی آیات 57 تا 74 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره واقعہ کی 63 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. اس ابتدائی حصے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اہل جنت کے دو درجات کا ذکر ہے اور پھر اہل جہنم کے احوال کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کا یہ مقام ہے جہاں پر مقربین کا ایک خاص درجہ بیان کیا گیا. اشارہ سورہ رحمان میں تھا کہ دو جنتیں ایک کیٹیگری کی ہیں، پھر اس کے بعد دو جنتیں اور ہیں. جو اعلی مقام ہے مقربین کا ہے، اور دوسری جو ہے وہ اصحاب الیمین. باقی اس میں اور کی سب برانچز کتنی ہوں گی اور کیٹیگریز کتنی ہوں گی اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، کہ بڑے بڑی تقسیم جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے. جیسے کہ ایک حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے کہ ایک درجے کا جنتی دوسرے کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. تو وہ فرق و مراتب کیا ہوں گے اس کی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی، لیکن بڑی بڑی تقسیم یہاں پر آئی. اور اہل جنت کو جو نعمتیں ابتدائی طور پر ملیں گی، جو انہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی تھی، خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی، اس کے حوالے سے جو ریوارڈ ملے گا جنت اور جنت کی نعمتیں، ان کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ سورہ رحمان میں بھی اور سورہ واقعہ میں بھی. اور اہل جہنم جس حال میں ہوں گے، اس میں جو اصل میسج ہے اس کو سمجھیے، قرآن جو بار بار دے رہا ہے کہ آخرت میں دو ہی مقامات ہیں، جس کے لیے حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی کہ دنیا کی اعلیٰ ترین نعمتوں کو بھی کروڑ سے بلکہ انفینٹی سے آپ ضرب دیں تو وہ اعلیٰ ترین نعمتیں وہاں پر اس طریقے سے ملنے والی ہیں، یا پھر جہنم ہے جو یہاں کے سخت ترین عذاب سے بھی، آگ میں جلانے کے عذاب سے بھی وہ آگ 100 گنا زیادہ شدید ہوگی اور اب ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہوگا. اصل معاملہ یہ ہے، اصحاب جنت اور اصحاب نار ان کا تذکرہ کر کے جو بتانا مقصود ہے کہ وہاں یہ دو ہی مقامات ہیں، بیچ میں کوئی نہیں. جو جنت کا مستحق نہیں ہوا وہ جائے گا جہنم میں. لہذا یہاں پر ہمارے پاس چوائس کا مسئلہ نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، رسک لینے کا کوئی موجود نہیں ہے معاملہ. افورڈ نہیں کی جا سکتی یہ ناکامی اگر انسان کو یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سب کچھ حق ہے. اصل میسج یہ. اب اس کے بعد پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے، مکی صورتوں کا جو خاص مضمون ہے مختلف انداز سے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اپنے باطن میں جھانکو، زمین و آسمان میں جو مظاہر قدرت ہیں ان پر غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو. قرآن مجید بار بار دعوت فکر، دعوت تدبر دیتا ہے. اپنے باطن میں جھانکو. چنانچہ یہاں پھر وہی انداز ہے، افرائیتم ما تمنون نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو مانتے نہیں وہ خالق ہے، یہ امر واقعہ ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تم اپنے خالق خود نہیں ہو. ام خلقوا من غیر شیء هم الخالقون، انہی صورتوں میں یہ مضمون آ چکا ہے سورۃ طور میں، کہ کیا بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ نہیں، خالق تو کوئی ہے، ہم خالق ہیں، ہم یہ پیغام بھیج رہے ہیں. اللہ خالق کائنات وہ مخاطب ہے، ہم سے مخاطب ہے. تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تصدیق کس کی نہیں کرتے؟ اللہ کی. جب کچھ لوگ اللہ کی تصدیق کرتے ہیں تو آخرت کی تصدیق نہیں کر رہے ہوتے. ان حقائق کی جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بتانے والا کون ہے؟ الصادق اور الامین. یہ صادق اور امین کا لفظ بھی جو ہے آج کل ہمارے ہاں کسی اور ہی مفہوم میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، لیکن حقیقت تو ہے، یہ تو خطاب دیا گیا تھا اس معاشرے میں، اس میں کوئی شک ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ پستیوں کی انتہا میں تھا، وہ شرک اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، لیکن وہیں پر یہ ایک دمکتا ہوا روشن کا خورشید ہدایت بھی تو موجود تھا، جس کو تم نے خود کہا کہ یہ صادق ہے اور الامین. سب سے زیادہ معتبر، امین کا مطلب معتبر، جس پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. ولولا تصدقون، اور جو کچھ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہیں، اندر سے گواہی اٹھتی ہے کہ یہ حق ہے، اور کہنے والا بھی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے. تو فلولا تصدقون، چنانچہ ایمان کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دے رہے ہیں، یہ ایمان. اور تصدیق کرنے کے لیے دو چیزیں میں نے عرض کیا، ایک آپ کا کردار بے داغ، نہ صرف بے داغ بلکہ انتہائی اجلا، اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، سب سے زیادہ قابل اعتبار شخصیت، معتبر. اور دوسرے باطن کی گواہی، کہ دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہی حقائق اصل ہیں، وہ جو فطرت میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے، اللہ کی معرفت رکھی ہے، وہ اندر سے جب جو ہے اس سے ٹیلی کرتی ہے، یہ ایمان. فلولا تصدقون. اب پھر دعوت غور و فکر ہے. افرائیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے نہیں جو تم ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ، ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے گندے پانی کی ایک بوند سے، جو سورہ قیامہ میں الفاظ آئے ہیں، الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک گندے پانی کی بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی تھی؟ اپنی خلقت پر غور کرو، اس وقت تو بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو اور رسول کی تکذیب کر رہے ہو اور بے دریغ جھٹلا رہے ہو اور بات کو سوچے سمجھے بغیر، اور اللہ کے بارے میں اس کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، جس کا کلائمیکس اب یہ ہے کہ وہ ٹیری جونز جو ہے وہ دوبارہ دعوت دے رہا ہے، علی اعلان کہہ رہا ہے کہ میں اتنے قرآن جلاؤں گا، 2900 اور کتنے کے جتنے افراد وہاں پر ٹوین ٹاورز میں ہلاک ہوئے تھے اتنی تعداد میں نسخے میں اس کی اس موقع پر 11 ستمبر کو 9/11 کو پھر جلاؤں گا. یہ کون ہیں یہ سب لوگ؟ افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے غور نہیں کیا تمہاری اصل حقیقت کیا ہے؟ ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو، جس سے پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. انتم تخلقونہ، کیا تم اس کی صورت گری کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں اس کی صورت گری کرنے والے. دیکھیے ایک شخص جو ہے، ایک باپ کا رول کتنا ہے، یہی جو ذکر کیا گیا. اب اس کی اولاد ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، کیا وہ اولاد کا خالق ہے؟ وہ ایک بوند جو ٹپکائی گئی تھی، اس کے بعد وہ کن مراحل سے گزری ہے، کس کس طرح سے اس کا، اس میں کون سا حصہ ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں. اور وہ ایک سیل جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جو خوردبین سے بھی مشکل سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ فیمیل اور میل ایگ جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جو بات آگے بڑھتی ہے، وہ آغاز میں اس کو دیکھنا جو ہے خوردبین کے ذریعے مشکل سے دیکھا جا سکتا ہے. وہی ہے جو سارے مراحل سے گزر کے 9 مہینے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے کہ ماں کا وجود اسے دھکیل کر باہر نکالتا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اپنا آپشن نہیں ہے. سارا کچھ کرنے والا، پورا نظام بنانے والا ہے کون؟ اور یہیں پر ذرا اپنی اوقات پر غور کرو، تم تو اپنی اصل کے اعتبار سے گندے پانی کی ایک بوند ہو. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ، کون ہے جس نے یہ تمہاری صورت گری کی ہے، ان مراحل سے گزارا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ تو آج سائنسدانوں کو پتا چلا کہ ہاں واقعی ان مراحل سے گزرتا ہے وہ سارا معاملہ، ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ان مراحل سے گزرتا ہے. اور قرآن مجید نے جو اس کی جن الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، اس سے زیادہ ایکوریٹ الفاظ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو آج سائنس بھی جان گئی، لیکن جاننے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم خیر پیدا کر رہے ہو، تم نے تو زیادہ سے زیادہ اب ڈسکور کیا ہے، اور ڈسکور بھی اس بات کو کیا ہے جو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے. تو غور کرو، اب ان چیزوں پر غور کرو تو تمہیں خالق یاد آئے گا، جو تمہاری فطرت کے اندر اس کی معرفت کندہ ہے، کندہ ہے، رقم کی گئی ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، موت کو تقسیم کیا ہے، مختلف انداز میں ترجمے کیے گئے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے. پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، تمام مراحل سے گزار کر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ سارے مراحل ان کے پیچھے، ان کا جو آرکیٹیکٹ ہے اور جو خالق ہے، جو سانے ہے، وہ بھی اللہ ہے، اور اسی نے طے کر دیا ہے کہ ایک وقت پر تمہیں موت بھی آنی ہے. یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. کوئی ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو گیا, کوئی بالکل انفینٹ تھا اور جان چلی گئی, کتنے دن کون لے کر آیا یہ اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے. تقسیم مقدر اس نے کیا ہے, موت آنی ہے اور کب آنی ہے یہ فیصلہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. چنانچہ بڑے سے بڑے ہاسپٹلز ہوں, وہ امریکہ کے ہوں, یورپ کے ہوں, بڑے بڑے سرجن ڈاکٹر سارے اویلیبل ہوں, ان کے سامنے بھی وہاں بھی موت, افراد جن کی موت آتی ہے ان کو موت سے کوئی روک نہیں سکتا. اور جو خود سب سے بڑے بڑے معالج ہیں جن کے لیے ساری دنیا رجوع کرتی ہے, جب وقت ان کا آتا ہے تو ان کی موت کو بھی کوئی نہیں ٹال سکتا, وہ اپنی موت کو بھی نہیں ٹال سکتے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. حقیقت کے اعتبار سے دیکھو تو تم بے بس ہو, تو پھر کیوں نہیں وہ ذات جو کامل ہے, جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور جس نے اس دنیا کے ساتھ ایک اور بڑی حقیقت کا ذکر کیا آخرت کا, پھر اس کے منکر کیوں ہوتے ہو. وما نحن بمسبوقین, اور ہم اس سے عاجز آنے والے نہیں ہیں, یہ سب کچھ پورے طور پر ہمارے کنٹرول میں. الا ان نبدل امثالکم, ہم اس سے عاجز آنے والے نہیں کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے ہی آدمی اور پیدا کر دیں, یا ایک ترجمہ بہتر کیا گیا کہ ہم تمہاری جگہ تمہاری مانند بنا دیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہیں ختم کر دیں, کسی اور مخلوق کو لے آئے. الا ان نبدل امثالکم, اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری مانند ہی تمہیں اٹھائیں, اور فی مالا تعلمون, اس عالم میں جس کو تم نہیں جانتے, تمہیں ایک اور شکل میں اٹھا دیا جائے ایک اور عالم میں. ہم اس پر بھی قادر ہیں, اس سے عاجز نہیں ہیں. یعنی جو انبیاء خبر دیتے رہے ہیں کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے, اور اس عالم کے قوانین کچھ اور ہیں, وہاں موت نہیں آئے گی. پکاریں گے لوگ کاش موت آ جائے اہل جہنم, لیکن نہیں. وما ہوا بمیت, دعائی دیں گے لیکن موت نہیں آ سکتی. وہاں کے قوانین اور ہیں, تم جیسے بنا دیں یعنی تمہیں ایک اور شکل میں اٹھا دیں, اس سب پر ہم قادر ہیں. اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہیں ختم کریں کسی اور کو لے آئیں. اور جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو ہر چیز تمہاری اسی کے کنٹرول میں ہے, وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں ایک اور شکل میں ایک اور عالم میں اٹھائے جس کو تم ابھی نہیں جانتے, جس کا تم انکار کرتے ہو کہ ہم نہیں مانتے آخرت کو, وہ اس پر قادر ہے. وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے, اور وہ پیدا کرے گا بعض روایت کے مطابق اسی صورت میں جیسے انسان یہاں سے جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں پیدا بھی ہوگا. بعد میں جو ہے ان کو اہل جنت کو بالکل ینگ بنا دیا جائے گا, لیکن وہاں کے قوانین اور ہیں, یہاں کے قوانین بھی اللہ نے بنائے ہیں, اس رب نے, وہ وہاں کے اور قوانین بنائے گا, لیکن تمہیں دوبارہ اس نے اٹھانا ہے. فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى, اور پہلی پیدائش جو ہے اس کو تو تم خوب جانتے ہی ہو, اس دنیا کو اور یہاں پیدا ہونے کو, اور اس کا بڑا حساب بھی رکھتے ہو, تاریخ بھی یاد رکھتے ہو, بلکہ برتھ ڈے بھی بناتے ہو. تو ایک اور مرتبہ بھی اٹھائے جاؤ گی, اس کی خبر بھی وہی دے رہا ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا. فلولا تذکرون, تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتے, ہوش میں کیوں نہیں آتے. اتنے کھلے حقائق ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. افرائیتم ما تحرثون, ذرا غور کرو اس پر کہ جو تم اگاتے ہو, جو کھیتی باڑی کرتے ہو, تو تم بیج ڈالتے ہو. انسان کلیم کرتا ہے نا کہ میں نے اتنی گندم اگائی اس سال اور اتنے چاول جو ہیں پروڈیوس کیے ہیں. انتم تزرعونہ, کیا تم ہو ان چیزوں کو اگانے والے. جیسے وہاں یہ تھا کہ ایک پانی کا قطرہ ہے نا جو ٹپکایا, اس کے بعد سارے مراحل کون طے کر رہا ہے, کس کا نظام ہے. اسی طرح ایک بیج تم نے ڈال دیا ہے, اس کے بعد اس بیج کو پودا بنانا اور اس پر جو ہے وہ دانے اگانا, یہ کام کس کا ہے, یہ پورا نظام کس کا ہے. افرائیتم ما تحرثون, انتم تزرعونہ, کیا تم ہو اس کو اگانے والے. ام نحن الزارعون, یا ہم ہیں اس کو اگانے والے. علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں بڑے خوبصورتی سے اس کو ذکر کیا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں قوم. آپ نے تو بیج ڈال دیا, اس کی پرورش کون کر رہا ہے مٹی کے اندر کہ وہ پھوٹے اور اس میں سے ایک کونپل جو ہے وہ نکلے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. سحاب کہتے بادلوں کو. کون دایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار, خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب. اب ان فصلوں کے پکنے میں جو حصہ ہے سورج کا, جو ڈیوٹی اللہ نے اس کی لگا رکھی ہے, یہ ایسے ہی تو نہیں فصل پک جاتی. بہت بڑا نظام ہے کرنے والا, دیکھو اس کی خلاقی, اس کی صناعی, اس کی قدرت کاملہ. کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب, یہ شاعرانہ خوبصورتی بھی کمال ہے. اب اس وقت گندم کی فصل پک رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو ہیں ایک ایک بالی, اس کے اندر سینکڑوں دانے ہیں ایک خاص ترتیب سے چنے ہوئے. یا مکئی کی فصل تیار ہوتی ہے تو جیسے موتی جو ہیں وہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں. تو کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب, موسموں کو کس نے سکھلائی ہے کوئے انقلاب. ایک سردی کا موسم ہے, ایک بیج ڈالنے کا موسم ہے, ایک فصل کاٹنے کا موسم ہے, یہ سارا کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. آخر میں وہ اقبال کو ہے اس نظم میں جو پیغام دے رہے ہیں وہ کسان کو دے رہے ہیں, زمیندار کو دے رہے ہیں. دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں. دیکھ خدایا اصل میں زمیندار کے لیے کاشکار, زمین بھی اللہ ہی کی ہے. ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں جی اتنا ایکڑ اتنے ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں, کوئی تمہارا نہیں ہے, چند دن کے لیے امانت تمہارے پاس رکھی ہے, اصل مالک وہ ہے. بہرحال انتم تزرعونه ام نحن الزارعون, نحن لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر ہم چاہیں تو اس فصل کو چورا چورا کر دیں, تباہ و برباد کر دیں اور پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ. پھر گندم کی فصل سے خیال آ رہا ہے کہ اس وقت کاٹنے کا موسم آیا ہوا ہے اور اگر یالا باری ہو جائے, بارشیں ہو جائیں تو سب تباہ. اور تم پھر باتیں ہی باتیں مناتے رہ جاؤ. کل اختیار اس کا. انا نمغرمون, اور پھر تم کیا کہو گے, ہم تو مارے گئے, تاوان کے بوجھ تلے آ گئے. بل نحن محرومون, بس ہم تو بالکل محروم ہو گئے, سب کچھ لٹ گیا ہمارا. 29ویں پارے میں سورہ قلم میں بھی باغ والوں کا قصہ ہے, اس کے اندر یہ بات طرح تفصیل سے آئی ہے. یہ کچھ نوجوان تھے, ان کا باغ تھا, اور باغ کے ہاں اس زمانے میں یہ تھا کہ جب پھل اتارنے کا وقت آتا تھا تو مسکین محتاج آس پاس کے غربا بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری محنت ہماری ہے, خام خواہ وہ آ جاتے ہیں اور اپنا حصہ زبردستی ہم سے لے جاتے ہیں, صبح صبح جائیں گے اور پھل اتاریں گے, آج کسی کو ہم نے گھسنے نہیں دینا اپنے باغ میں. بڑے تہیا کر کے اور ایک عزم کے ساتھ نکلے تھے. راتوں رات اللہ کی طرف سے کوئی بگولا آیا اور اس باغ کو تباہ کر کے چلا گیا. اور صبح وہ پہنچے تو سب سے پہلے تو کہنے لگے, انا لضالون, ہم تو کہیں بھٹک گئے, اس لیے کہ منظر ہی کچھ اور تھا, کہیں اور آ نکلے. انا لمغرمون, مارے گئے, ہم تو بالکل تاوان کی زد میں آ گئے. بل نحن محرومون, بعد میں ان کو ہوش آئی, آنکھ کھلی, پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور پھر اپنے رب کی جانب متوجہ ہوئے. لیکن یہ تو ہے, اس دنیا میں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, ساری فصل برباد ہو جائے تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے اس بیچارے کاشتکار کا. افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے غور کیا اس پانی پر کہ جو تم پیتے ہو. پانی اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کیا ہوا ہے, آسانی سے ملتا ہے, اگرچہ پانی کے اوپر اب جنگیں بھی ہوں گی اور صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یا ایشو بننے والا ہے. لیکن عام طور پر اللہ نے ہوا اور پانی سب کے لیے عام کر رکھے, کہیں اس کا حصول آسان ہے کہیں مشکل ہے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹیکس لگایا ہوا اللہ نے, کوئی سب کے لیے استعمال کے لیے عام ہے. انتم انزلتموہ من المزن, کیا تم برساتے ہو اس کو بادلوں سے؟ بنیادی طور پر تو بارش ہے, بارش کے ذریعے پورا سرکولیٹ ہو رہا ہے. ام نحن المنزلون, یا ہم ہیں اسے برسانے والے, یہ نظام کس کے اختیار میں ہے اور کیسے وہ اپنی مخلوقات کو یہ چیزیں فراہم کر رہا ہے اور کرتا ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم زکات لینا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ بارش بند کر دے. مسلمان اگر زکات دینا چھوڑ دیں تو یہ ایسی اتنی بڑی ایک ان کے لیے سزا ہے اس جرم کی کہ بارشیں بند ہو جائیں, لیکن یہ چوپائے اور مویشی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو جاری رکھتا ہے. تم اس لائق نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پانی کا ایک بوند بھی دے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اور اگر ہم چاہیں تو اس کو بنا دیں کڑوا جیسے سمندر کا پانی ہے, اور سمندر میں کوئی شخص ہو اور وہ جہاز تباہ بھی ہوتے ہیں, پھر کشتیوں میں لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کے لیے نکلتے بھی ہیں, کوئی کسی کی زندگی ہوتی ہے بچ جاتا ہے, لیکن سب سے بڑا ایشو پانی کا ہوتا ہے. وہاں پر پانی ہی کے اندر ہے اور پانی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ کھارا پانی ہے وہ آپ پی نہیں سکتے, اور اسی پانی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا ہے. وہیں سے جو ہے یہ بادل جو اٹھتے ہیں وہ تو سمندر سے ہی اٹھتے ہیں, اور پھر اس کا پورا نظام ہے, اور کتنا صاف شفاف نچلا ہوا پانی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں میٹھا پانی عطا کرتا ہے, حالانکہ وہ وہیں سے سمندروں سے ہی پانی جو ہے اٹھتا ہے. یہ ہے اس کی خلاقی. لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس کو بھی کڑوا کر دیں, بارش بھی جو برسے وہ بھی کڑوے پانی کی ہو. یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا. فلولا تشکرون, تو تم اس کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ افرائیتم النار التی تورون, کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم سلگاتے ہو؟ انتم انشاتم شجرتہا, کیا تم نے اس کے درخت کو اگایا ہے؟ تم ہو اگانے والے. ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں آگ پیدا کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال ہی ہوتا تھا موسٹلی, اور وہ لکڑی جو ہے اس سے آگ سلگائی جا رہی ہے. تو کیا اس لکڑی کو پیدا کرنے والے تم ہو؟ انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون, یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے, اس کے خالق ہم ہیں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, ہم نے اس آگ کو بھی بنا دیا ہے نصیحت کا ایک ذریعہ. نصیحت اس اعتبار سے بھی ہے, اس آگ کو دیکھ کر یہ جو سب پیغمبر اور رسول بتاتے آئے ہیں کہ جہنم کی آگ بھی ہے, اور جس آگ میں جس میں تم چند سیکنڈ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے اس میں سموجے ڈالے جاؤ گے اس سے 100 گنا زیادہ شدید ہوگی. یہ یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے, اس کو دیکھ کے عبرت پکڑو. اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بھی ہے, سب درخت ہے اور اس کے بعد اسی میں سے آگ نکل رہی ہے. نحن جعلناها تذکرۃ, ہم نے اس کو یاد دہانی کا ایک ذریعہ بنا دیا, نصیحت کا ایک ذریعہ. ومتاعا للمقوین, اور جنگل اور صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے وہ سامان بھی ہے, اسی سے وہ آگ دہکاتے ہیں جنگل کے اندر اور صحراؤں میں سردی کے موسم میں بھی, اور اپنا کھانا پکانے کے لیے بھی. یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کے طور پر بھی بنا دی ہیں. فسبح باسم ربک العظیم, تو تسبیح کرو تاکہ بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو العظیم ہے, سب سے زیادہ عظمت والا ہے, سب سے زیادہ بزرگی والا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کے آگے تو کوئی اس کے ہم مثل ہے ہی نہیں. ایک وہ خالق باقی سب مخلوق, ایک وہ مالک باقی سب مملوک غلام، عزت بزرگی کوئی اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی کا، نو کمپیریزن. لہذا اس کی تسبیح کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اس کو کثرت سے یاد کرو. یہ ہے دوسرا رکن، یہاں پر مکمل ہوا. اس کے بعد اب عظمت قرآن کا ذکر ہے. سورہ رحمان کے بالکل آغاز میں تھا، قرآن مجید کا ذکر سورہ واقعہ کے آخری حصے میں. اس وقت میں صرف ابتدائی آیات کا ترجمہ کروں گا، اس پر تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ ہوگا. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی. مواقع النجوم جہاں ستارے گرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ قسم اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے. اب اس کا کیا مفہوم اس وقت سمجھا گیا تھا اور اب کیا چیزیں آشکارا ہو رہی ہیں، مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو میں آئندہ کروں گا. لیکن ایک بہت بڑی قسم کھانے کے بعد فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یقیناً یہ قرآن بہت عظمت والا کلام ہے. جو العظیم ذات ہے اس کا کلام بھی پھر سب سے زیادہ عظمت والا ہوگا، باعث عزت کلام، ریسپیکٹیبل، موسٹ ریسپیکٹیبل کلام. فی کتاب مکنون، اور یہ کتاب میں ہے جو بہت محفوظ ہے، بالکل جیسے ایک سیپی میں موتی بند ہوتا ہے، وہی کیفیت بیان کی گئی. اسی طرح قرآن جو ہے وہ بہت محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا خاص انتظام کیا گیا ہے لوح محفوظ پر. لا یمسہ الا المطہرون، کوئی نہیں اسے چھوتا یا کوئی نہیں چھو سکتا یا کوئی نہ چھوئے مگر وہی کہ جو انتہائی پاک باز ہیں. ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. تنزیل من رب العالمین، اس قرآن کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. تمام جہانوں کا جو خالق و مالک ہے، کل کون و مکان کا تخلیق کرنے والا. اف بہذا الحدیث انتم مدھنون، کیا اس کلام، اس کے بارے میں تم، اس کے حوالے سے تم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بے اعتنائی برتتے ہو، توجہ نہیں دیتے اس کی طرف. اب یہ خطاب مشرکین سے بھی تھا اور ہم سے بھی ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا مقدر یہ ٹھہرایا ہے، طے کر لیا ہے کہ تم اس کو انکار ہی کرتے رہو گے، اس کو جھٹلاتے رہو گے. کوئی زبان سے صاف کہہ دے گا میں نہیں مانتا اللہ کا کلام ہے، کوئی کہے گا اس دور میں قابل عمل نہیں ہے، کوئی زبان سے نہیں کہے گا، اپنے زبان قولی سے نہیں کرے گا، زبان حالی سے کہہ دے گا کہ اس کلام کے لیے تو میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ پڑھنے کے لیے نہ سمجھنے کے لیے، اور عمل کرنا تو آج کے دور میں تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب تکذیب کی شکلیں ہیں. بہرحال یہ بہت اہم مضمون ہے جو انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل میں آئندہ جمعے بیان کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا. اس وقت جو چند منٹ ہیں ہمارے پاس، ذرا اس وقت کا جو بہت بڑا ایشو ہے، پورے ملک میں ایک بخار انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے سب کو ہی، اور اس کے متاثرین ہر طرف ہی آپ کو ہر طرح سے نظر آئیں گے. ایک خاص فضا بنی ہوئی ہے اور وہ نیچرل بھی ہے، لیکن اس میں جو خاص چیز ہے نوٹ کرنے والی کہ یہ جو آئین کی دفعہ 62-63 کا مطالبہ کیا ہے اور ایک رکن اسمبلی، اور اس کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ایک رکن اسمبلی کو اسلام کے بنیادی اصولوں سے آگاہی ہونی چاہیے، اس کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس معاملے میں، یعنی آئین ویسے تو بہت مقدس شے ہے لیکن 62-63 کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کی روح کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ اب مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ یہ بھی آئین کا حصہ ہے. جس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، دیکھیں آئین تو ایک طرف کیا کہہ رہا ہے، ہر آئینی عہدیدار یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. ہر شخص یہ عہد اٹھا رہا ہے میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. لیکن کسی کو پتہ بھی ہے وہ اسلامی نظریہ کیا ہے اور اسلامی نظریے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اوور آل نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ, اس کو تو ہمارے دانشور جو ہیں اس تصور کے پیچھے پڑے ہوئے کدالے لے کر باقاعدہ. اور آئین کے میں کچھ آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. آرٹیکل 31, پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کے مفہوم کو سمجھ سکیں. یہ آئین کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوگا اس ملک میں, یہ کیا جائے گا. اب آپ خود دیکھ لیں گے کیا ہو عملاً ہو کیا رہا ہے اور کتنا کچھ اس پہ عمل ہے. نمبر 2, پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوششیں کرے گی. وہ کیا ہے الف, اس میں سے پہلی بات کیا ہے, قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا, عربی سیکھنے کا بندوبست کرنا اور اس کے لیے سہولیات باہم پہنچانا, اور قرآن پاک صحیح اور من عن طباعت اور کی طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا. قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا, عربی سیکھنے کا بندوبست کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب قرآن خود اسلامیات میں سے قرآن کے حصوں کو کم سے کم منیمائز کر کے اور خاص طور پہ جو قرآن کی انقلابی تعلیمات ہیں ان کو کھرچ کے شعوری کوششیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں کی جاتی رہی ہیں, اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے آج کی تاریخ تک بھی جو کچھ ہوا ہے وہ سارا یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی شامل کر دی گئی تھی نصاب تعلیم میں سے تو ان کو نکالا جائے, نظریہ پاکستان اور اسلام کی نفی ہو جائے. بے اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا, اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا. اخلاقی معیار یہ لفظ بھی ایک اس وقت بالکل اپنا مفہوم کھو چکا ہے. اسی آئین کا آرٹیکل 227 ہی پابندی عائد کرتا ہے, تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو. آئین تو یہ کچھ کہہ رہا ہے. اسی آئین میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تمام حکومتیں سود کے خاتمے کے لیے عملی طور پر اقدامات کریں گی. اور عملاً کیا ہو رہا ہے, اگر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا ایک موقع پر 91 میں کہ بینک انٹرسٹ بھی ربا ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے, حکومت کو نوٹس دے دیا گیا, تو کون گیا تھا اس کے خلاف عدالت میں اس فیصلے کے خلاف؟ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, مسلم لیگ حکومت تھی اس وقت, اور اس وقت بھی انہیں کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ شاید ہیں اس ملک کے لیے, اس ملک کی کشتی کو گرداب سے نکالیں گے. جو قدم قدم پر آئیں گے دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اگر ممبران اسمبلی اور حکومت درج بالا اقدامات نہیں کرتے تو کیا وہ آئین سے غداری کے مرتکب نہیں ہو رہے, اور کیا آئین کی دفعہ جو ہے ان پر اطلاق نہیں ہوتا؟ اب اس پہلو سے جو آئین کی بے حرمتی ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے, اس پر تو کوئی سیکولر شخص نہیں کہے گا کہ آئین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے اور آئین کی فلاں چیز جو ہے مجروح کی جا رہی ہے, فلاں پر عمل نہیں ہو رہا, یہاں پر منہ بند ہو جائے گا. بلکہ وہ دلی دل میں تو کہتے ہیں اور کہیں گے, بلکہ اپنے ہاں بھی یہ کہیں گے کہ اچھا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا, اور وہ تو خدا نے لے کر پڑے ہوئے اس کے پیچھے. یہ ہے اصل میں بہت بڑا تضاد, اور کسی نے صحیح کہا تھا. اب دیکھیں جو صورتحال ہے کہ سکرٹنی کس انداز سے ہو رہی ہے, کس طریقے سے چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے, ہر چیز اگنور کی جا رہی ہے, حالانکہ کچھ نہ کچھ تو چھلنی لگنی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن اگر جو ہے کوئی ان کو نااہل قرار دے رہا ہے تو آگے کورٹ جو ہے اس کو کلیئر کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, 62-63 کی کوئی حیثیت. کسی نے ہمارے ہاں لکھتی ہیں, وہ ایک بزرگ خاتون ہے عامرہ احسان صاحبہ, کالم بہت اچھے لکھتی ہیں, انہوں نے تندن یہ بات کہی تھی کہ جس کو نماز بھی نہیں آتی اس کو تو اس بنیاد پر نااہل قرار دینا چاہیے کہ ابھی شاید یہ اس عمر کو نہیں پہنچا کہ جس میں نماز فرض ہو جاتی ہے اور لازمی ہو جاتی ہے. جب اس عمر کو پہنچے گا تو پھر وہ اہل ہوگا. اسلام میں تو تصور کیا ہے, 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھانا شروع کرو اسے, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پر سختی کرو. یہ تو ابھی اس لیول تک پہنچے ہی نہیں ہے, ان کو تو پہلے بالغ تو ہونے دو. یہ ہے اس وقت عملاً صورتحال. دین کے ساتھ ہمارا جو مذاق ہے وہ آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے, اور آئین کو بھی اگر استعمال کیا جاتا ہے, آئین کا حوالہ دے کر شور مچایا جاتا ہے, تو صرف وہ چیزیں جو ان سیکولر طبقات کو اپیل کرتی ہیں, اور باقی سارے آئین کی ادھجیا خود بکھیرے ہیں تو ان کے پاس لائسنس ہے, کوئی اور آئین کو ہاتھ نہ لگائے. ہاں وہ جیسے چاہے اس کی دھجیاں بکھیرے, اس لیے کہ وہ سیکولر ہیں اور وہ حق رکھتے ہیں. یہ ہے عملاً ہمارے ہاں کی صورتحال. اسلام کے ساتھ وابستگی حقیقی اعتبار سے اور آئین کے حوالے سے, اور ملک بھی وہ ہے جو بنائی اسلام کے نام پر ہے, جو ہے ہی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ, جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا, اور اس نظریے کو میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ ہم سب مل کر پوری قوم جو ہے اس نظریے کی بنیادوں کو کدالیں اور ہتھوڑے لے کر منہدم کرنے کے در پہ. اس ملک کا پھر اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے. بات وہی ہے والد محترم کا پیغام جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے یہ ملک مستحکم ہوگا اور اس کی سالمیت برقرار رہے گی اسی صورت میں جب یہ حقیقی اسلام آیا, نہیں تو غیر مستحکم رہے گا, مسائل کا شکار رہے گا, اور ہر لمحہ اس کی سالمیت اور بقا خطرے سے دوچار رہے گی. اگر حقیقی اسلام نہ آیا تو اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی اور طریقہ نہیں. لیکن ہم اصل طرف اصل جو نسخہ ہے, جو نسخہ کیمیا ہے یا نسخہ ہدایت ہے یا جو پاکستان کی اصلاح کا جو اصل طریقہ ہے, اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں راہ فرار جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب فلا مسیح آ کے ٹھیک کر دے گا اور فلا یہ کر دے گا, اسلام کی طرف ہم نے نہیں آنا. اللہ تعالیٰ ہی ہماری سوچ کے اندر بھی اعتدال بھی پیدا کرے اور صحیح سوچ اور صحیح عمل کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.